أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة يونس آيات نمبر 89 سے 97 گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات اور ان کی بدعا قوم فرعون کے لیے، فرعون والوں کے لیے پڑھی، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کا یہاں پر جواب آتا ہے. قال قد اجیبت دعوتکما، ارشاد ہوا کہ تم دونوں کی دعا مستجاب ہوئی، یعنی اس کو ہم پازیٹیولی رسپونڈ کرتے ہیں. تم دونوں کی اس دعا کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرعون والے ہلاک ہو جائیں گے. فاستقیما، تو اب تم دونوں استقامت کا مظاہرہ کرو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کا اتباع مت کرنا ان کے راستے کا کہ جو علم نہیں رکھتے. یعنی اب یہ تین مراحل ہمارے سامنے بیان کر دیے گئے اس جواب میں. پہلی بات کہ تم دونوں کی بدعا قبول ہو گئی، یعنی اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرعون والوں کے ہلاک ہونے کا وقت نسبتاً قریب آ چکا ہے. پس تقیمہ، لیکن ایسا نہیں کہ تمہارا جو امتحان ہے وہ ختم ہو جائے گا. بنی اسرائیل کے حوالے سے جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہ تم کو پوری کرنی ہے، اور اس میں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. اب یہ جو استقامت کا مظاہرہ کیا جائے گا تو ریزسٹنس بھی آئے گی، یعنی خود بنی اسرائیل والے کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ان کی طرف سے بھی بڑی پرابلم آ سکتی ہیں. تو خبردار، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اے موسیٰ اے ہارون، ان لوگوں کے راستے کی اتباع مت کرنا جن کے پاس علم نہیں ہے. بنی اسرائیل کے جہلا وہ تو ہم جانتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے گوسالہ پرستی بھی شروع کر دی، تو اگر ان کا اتباع کیا جائے تو پھر تو توحید سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. بہرحال اس پہ استقامت کی ضرورت رہے گی. اب اس کے بعد جو آیت کے اندر پہلی چیز بیان کی گئی تھی کہ ان کی بدعا قبول ہو گئی اور بنی اسرائیل والوں کی نجات اور فرعون والوں کی غرقابی، یعنی ان کا ڈوب جانا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، کہ ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل والوں کو دریا کے پار. فأتبعهم فرعون وجنوده، تو ان کا تعاقب کیا فرعون اور اس کے لشکر نے. بغیا وعدوا، بغاوت کرتے ہوئے، یعنی ظلم و تعدی، یہاں پر بغین کا مطلب ہوگا ظلم کرنا. وعدوان تعدی، یعنی تجاوز کرنا، اپنے لیمٹس کراس کرنا. یعنی اب ان کو مثلا اس پہلو کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی اگر بنی اسرائیل والے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تمہاری جان چھوٹی، موسیٰ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، کم سے کم ان کو جینے کا حق تو دو کہ وہ کسی اور جگہ پر جا کر سانس لیں اور سکھ کا سانس لیں. مگر ان لوگوں نے ظلم اور تعدی کا مظاہرہ کیا، ان کو ٹیسٹ کیا، ان کا تعاقب کیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، ڈوبنے کی صورت سامنے آ گئی. قالا، تو پھر ان نے کہا، آمنتو، میں ایمان لایا. انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یقیناً اس کے سوا کوئی خدا نہیں کہ جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے. وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں بھی اپنا سر سر تسلیم خم کرتا ہوں. اب پروردگار عالم کا جواب کیا ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ توبہ کب قبول نہیں ہوتی. اس کا ایک مثال، الان، اب، وقت اسیت قبل، جبکہ تو نے اس سے پہلے معصیت کی، نافرمانی کی. وکنت من المفسدین، اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ بات بطور کلی بیان کی گئی تھی، اور یہاں پر فرعون کے کیس کے اندر اس کو گویا ایک کیس اسٹڈی کے طور پر رکھ دیا گیا کہ دیکھو اس کے اندر ہوا یہی کہ اگر بالکل عذاب سامنے آ گیا تو پھر وہ توبہ یا ایمان کا اعلان فائدہ مند نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم نے سورہ نساء کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لیست التوبہ للذین یعملون السیئات، توبہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو مسلسل برے کام انجام دیتے رہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت آئے ان کے سامنے، قالا، تو وہ کہنے لگے، انی تبت الان، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. موت کو بالکل سامنے دیکھ کر توبہ کرنا، اس کا کیا وزن رہ جاتا ہے؟ ایک ہے موت سے پہلے توبہ کرنا، موت سے پہلے کتنا ہی تھوڑا سا ہی فاصلہ کچھ ہو، مگر موت سے پہلے اگر توبہ ہے تو یقیناً اس کا وزن ہے. من تاب قبل موت ہی بساعت قبلت توبتہ، یہ حدیث کے اندر آیا کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، مگر ایک لمحہ پہلے. ایک یہ کہ موت بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، ایک یہ کہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے پھر ان کے کیس میں. اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آیا کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، بعض نشانیاں تمہارے رب کی وہ ہیں کہ اگر وہ آ گئیں کہ لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک قوم یونس کا ہمیں ملتا ہے کہ عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے آثار آئے تھے اور انہوں نے توبہ کر لی اور ان کی توبہ قبول ہوگی، جو آگے بات آئے گی بھی. اب یہاں پروردگار عالم نے ایک تو ان کے غرقابی کا اعلان کر دیا، وہ غرق کر دیے گئے. اس موقع پر پھر ان کی ایمان لانے کا اعلان کیا گیا، جس کا کوئی فائدہ اور کوئی وزن نہیں ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیوں وزن نہیں ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا فلیوم ننجی کا بے بدن کا، آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کو نجات دیں گے، یعنی تیرا بدن جو ہے باقی رہے گا. لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اب یہ غور کرنے والی بات ہے، خود اس کی سگنیفیکینس یا امپورٹینس اس وقت بھی تھی کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا، جس معاشرے کے اندر فرعون نے اپنی دھاک جمائی ہوئی تھی، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، اتنا تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، اگر فرعون کا بدن نہ ملتا تو ہو سکتا ہے بہت سے افراد کو یہ اطمینان ہی حاصل نہ ہوتا کہ فرعون مر بھی سکتا ہے یا غرق بھی ہو سکتا ہے، اور طرح طرح کے افسانے اس کے بارے میں بنائے جاتے. لہذا ضروری تھا کہ اس موقع پر سمندر دریا اس کے جسم کو، اس کی لاش کو اچھال دے، اور لوگ اس کو پہچان بھی لے کے ارے یہ تو فرعون ہی ہے کہ جو غرق ہو گیا اور مارا گیا، اور یہ خود ایک بہت بڑی نشانی بن جائے اور پروردگار عالم کا یہ انعام بھی بن جائے بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ اپنے دشمن کو اس طرح سے ہلاک دے گی. دوسری بات یہ کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ فرعون اور فرعون کے زمانے کے اندر دیگر افراد کے طریقہ کار میں یہ تھا کہ مومیانے کا رواج، جس کی بنیاد پر ممی کا عنوان دیا گیا کہ لاشیں جو ہیں ان کو ہنود کر دیا جائے، اس طرح سے ایمبام کیا جائے کہ وہ سڑنے نہ پائے، اور پھر اس کو محفوظ کر لیتے تھے. اور یہ بعد میں بھی سال ہر سال تک یہ رہا سلسلہ، یہاں تک کہ جب جدید زمانے کے اندر ان تمام تر ممیوں کو ڈسکور کیا گیا، تو بہت سارے عجائب خانوں کے اندر آج بھی، خود مصر کے اندر، برطانیہ کے اندر، یعنی یو کے وغیرہ کے اندر، اس طرح کے اس زمانے کے پھر اونوں کے وہ مومی مجسمے موجود ہیں، جو صرف مجسمے نہیں ہیں، ان کو مومیایا گیا ہے، یعنی اصل جسم جو ہے اس کو پرزرو کیا گیا ہے. اور اس کے اندر ایک احتمال امکان اس بات کا بھی دیا جاتا ہے کہ انہی کے اندر وہ بھی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا تھا. تو اس احتمال اور امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ان میں سے کون سا وہ والا فرعون ہے، اس طرح فرعون تو بہرحال وہاں کا ایک ٹائٹل تھا، جس طرح سے صدر مملکت ایک ٹائٹل ہے، وزیر اعظم ایک ٹائٹل ہے، اسی طرح سے فرعون ایک ٹائٹل تھا. جو نام اس کا تھا وہ بیان کیا تھا رامسیس، اور رامسیس کے عنوان سے بعض جو مومیائے گئے ممی کی صورت میں جو جسم موجود ہیں، ممکن ہے کہ انہیں میں سے کوئی وہ والا رامسیس بھی ہو جو فرعون بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا تھا، اور آج تک عبرت کا نشان ہے. لمن خلفک آیۃ، یہ اس لیے ہے کہ بعد والوں کے لیے تو ایک نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہماری نشانیوں سے غافل ہے، یعنی بے توجہی برتتے، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل والوں کو شاہ نشان مقام پر. مُبَوَّأَ صِدْقٍ کا ترجمہ کیا گیا شاہ نشان مقام پر علامہ سید علوی صاحب نے، اور اس سے مراد کون سی جگہ ہے؟ ممکن ہے مصر، ممکن ہے کہ شام، ممکن ہے فلسطین، اور ممکن ہے کہ یہ تینوں. جیسے کہ بہرحال اس سے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے، بعض دیگر آیتوں سے بھی یہ استفادہ ہوتا ہے اور زیادہ انہیں سے ہوتا ہے، کہ کچھ عرصہ یہ لوگ مصر میں بھی رہے، یعنی واپس پلٹے. جیسے کہ مصر کے اندر فرعون اور فرعونی جتنے تھے ان کی ایک بڑی تعداد، کچھ تو ان کی باقیات ہوں گے، مگر وہ اس قابل نہیں تھے کہ کسی طرح کا وہ ظلم کر سکے. بادشاہ مارا جا چکا ہے، لشکر تباہ ہو چکا ہے، تو یہ جو واپس بنی اسرائیل پلٹ کر آئے اور مصر کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ ارض مقدس کی طرف روانہ ہوئے، جس کے مختلف واقعات سورہ اعراف کے اندر بھی ہیں اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ہیں اور دیگر مقامات پر بھی ہیں. تو یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ مبوؤات صدقین، ہم نے ان کو ایک اچھی جگہ عطا کی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا. فمختلفوا حتى جاءهم العلم، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اختلاف کرتے، علمی اعتبار سے وہ دیکھ چکے تھے. پھر اون کا غرق ہونا خدا کا احسان، سرزمین مصر کا وارث ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے معجزات کو وہ دیکھ چکے تھے، جادوگروں کے ساتھ کیا، وہ بہت ساری چین آف ایونٹس ہیں کہ جو ان کے سامنے. مگر پھر انہوں نے کیا کیا، اختلاف کیا، ارن اللہ جہرا، ہمیں خدا جو ہے وہ نظر آنا چاہیے پھر ہم ایمان لائیں گے. اور اسی طریقے سے گوسالہ پرستی، یعنی گائے کے بچھڑے کی پوجا کرنا، ورشپ کرنا وغیرہ وغیرہ، دیر آر سو مینی تھنگس کہ جو انہوں نے علم آنے کے بعد بھی اپنے اس رویے کا مظاہرہ کیا کہ اس کی مذمت کرنا ضروری ہے. تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارا رب جو ہے فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان تمام باتوں میں جس کا یہ اختلاف کیا کرتے تھے. یہ باعث پرس ہے، یعنی وہاں پر ان کو سوال کرنا، ان سے جواب لینا، ورنہ جب خود ان کے پاس ہی علم ہے تو پروردگار عالم کے پاس تو ان سے بھی زیادہ ہے. مگر یہ ایک رسوائی ہے جو میدان قیامت میں ان کی ظاہر ہوگی. اگلی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے اس میں کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو سوال کیجئے ان سے کہ جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے سے. اب یہ جو چیز یہاں پر بیان کی گئی اس کے اندر غور طلب بات ہے کہ پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا پیغمبر اکرم کو بھی شک ہو سکتا ہے. پیغمبر اکرم کے شک کا تو کوئی امکان ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام تر چیزیں پیغمبر تو آبزرو کر رہے ہیں، یعنی جبریل ہم کو نظر نہیں آ رہے مگر پیغمبر کو تو نظر آ رہے ہیں. جو کچھ نازل ہو رہا ہے ہمارے لیے ایک رپورٹ ہے، مگر پیغمبر اکرم تو اس تجربے سے گزر رہے ہیں، اس لیے اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے. پھر اس کے بعد غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اس سیناریو پر بات ہو رہی ہے، اگر تو کیا اس سیناریو ہمیشہ کسی واقعے کو بیان کرتا ہے یا کسی حقیقت کو سمجھانے کا ایک انداز بھی ہے کہ اگر کسی اور کو شک ہو رہا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ کس طریقے سے اپنے شک کو دور کر سکتا ہے. پیغمبر اکرم کے کیس کے اندر شک کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا اس کی کیا ہمیں کوئی دوسری مثال بھی ملتی ہے؟ ایک تو ہم عربی محاوروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یہ ہم کو سمجھایا گیا ہے. ایک طریقہ گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ ایاک اعنی و اسمعی، یہ جا رہا کہ میں تم سے مخاطب ہوں مگر اے پڑوسن تو سن. یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے، کسی کو مخاطب کر کے سمجھانا کسی اور کو ہو، اس وقت یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. اس پورے اسلوب کو اس فریز کے ذریعے سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اسی قبیلے سے. پھر اس کے بعد ہم اس کو اور قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو اور ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے. مثلاً وہ بہت مشہور آیا قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ. اب آگے دیکھیے کیا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کے سن کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما افن، تو خبردار آپ ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں فلا تقل، آپ ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں، تو یہ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ بظاہر اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم مخاطب ہے، مگر پیغمبر اکرم کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں اور پیغمبر اکرم کے والد، پیغمبر اکرم کے والد تو پیغمبر کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا اور والدہ بھی پیغمبر اکرم کے بچپنے میں گزر گئی تھی، تو وہاں پر بوڑھا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. مگر پیغمبر کو مخاطب کر کے پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے. یہاں پر بھی میکسیمم کیس ایسا ہی ہے جیسا کہ آخری جو آیت کے الفاظ ہیں اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی ہم اس تک پہنچتے ہیں. پر ذرا دیکھیے مطلب ہی نکلا کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے اس میں کہ جو ہم نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے تو سوال کرو ان لوگوں سے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یعنی نشانیاں تمہیں ایون تورات اور انجیل کے اندر بھی مل جائے گی. من قبل کا لقد جاءك الحق، یقیناً آپ کے پاس حق آیا ہے، میں رب کا آپ کے حق کی جانب سے، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے. یعنی تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شک کرنے والا نہ بنو. فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، یہ وہ الفاظ ہے کہ جن سے میں نے کہا کہ یہاں پر بھی کلمہ موجود ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جن کے اوپر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ولو جاءتهم كل آیت، یہاں تک کہ اگر انہوں نے تمام آیتوں کو دیکھ لیا تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ ایمان کب لائیں گے؟ حتی یروا العذاب العلیم, جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے, جیسے کہ فرعون کا کیس تھا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا, اور جس کے بعد پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان سے سلبی توفیق کیوں ہوتا ہے؟ توفیق ان سے کیوں چھین لی جاتی ہے؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے. جیسے کہ یہ بار ہاں بات آ چکی ہے کہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, خدا فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, تو یہ ان کا ظلم اور فسق ہے کہ جو نمایاں ہوتا ہے. تو اے بھی باپ پریشان نہ ہو, اگر یہ لوگ کہیں کہ مجھے شک ہے, ہم یقین نہیں رکھتے, تو آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا انداز ایسا ہی رہے گا. یہ توفیقات سے محروم ہو چکے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. یہاں پر آیت نمبر 97 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے پروردگار سے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک یونس آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 106 98 سے 106 حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی اس اعتبار سے تعریف ہو رہی ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی. اب یہ ظاہر کہ استثنا ہو گیا باقی قوموں کے درمیان. جیسے کہ ہم جانتے ہیں, پیچھے ہم دیکھ چکے کہ پروردگار عالم نے اس بات کی مذمت کی تھی اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ان کے سامنے تمام معجزات پیش کر دیے جائیں, یہاں تک یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اور اسی کے ذیل میں فرعون کا قضیہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جس پر عذاب آ گیا وہ ڈوبنے لگا, تب اس نے ایمان کا اعلان کیا اور وہ ایمان فائدہ مند نہیں تھا. تو اب یہاں پر پروردگار عالم قومی یونس کی تعریف کر رہا ہے. حالانکہ قومی یونس بھی گنہگار تھی, اس حد تک گنہگار تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور خود قوم سے نکل گئے, جدا ہو گئے, اور پیچھے قوم والوں نے جب عذاب کے آثار کو دیکھا. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ابھی عذاب آیا نہیں تھا, عذاب کے آثار ان کے سامنے آئے تو انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ یہ تو بہت ہی ہم نے برا کر دیا, جس کے بعد انہوں نے آہوزاری, گریا, فریاد, استغاثہ, توبہ کرنا شروع کی اور پروردگار عالم نے ان کے اس عذاب کو ان سے برطرف کر دیا. تو یہاں پہ یہی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ فلو اللہ کانت قریت آمنت فنفعہا ایمانہا, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کو فائدہ بھی پہنچائے, الا قوم یونس, مگر یونس علیہ السلام والی قوم. ان کی قوم نے جب ایمان کا اعلان کیا تو ہوا کیا؟ لما آمنو, جب وہ ایمان لے آئے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تو ہم نے ان سے برطرف کر دیا دنیا میں ذلت کا, رسوائی والا عذاب. ومتعناہم الی حین, اور انہیں ہم نے موقع دیا کہ وہ دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا موقع ان کو دیا ایک مدت تک. یعنی ہونا یہ تھا کہ عذاب اس وقت ہی آتا ہے کہ جب ایک مخصوص مدت ختم ہو جائے, لیکن اس مخصوص مدت کے بعد بھی گنجائش تھی مہلت کی کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر میکسیمم لمٹ تک پہنچاتے اور اپنا ٹائم پورا کرتے. عذاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ منیمم ٹائم پیریڈ تو کمپلیٹ ہو چکا, اور اب اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے دستبردار نہیں ہوتے, ان گناہوں کو ترک نہیں کرتے, شرک سے باہر نہیں آتے, تو اس میکسیمم مہلت جو ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے ہی ان کو اس دنیا سے فارغ کر دیا جائے. وہ جو دوسرا نقطہ ہے جس کو یہاں پر الہین کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے, تو یہ چیز پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کی کہ آخرت کا جو معاملہ ہوگا وہ تو بالآخر مختتم فیصلہ, آخری فیصلہ ہوگا, اور دیکھا جائے گا کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے, کہ یہ اپنی توبہ پر باقی رہے یا نہیں رہے. مگر اس دنیا کے اندر ہم نے انہیں موقع دیا کہ وہ اپنی دوسری اس مدت تک بھی زندگی گزاریں, اپنا وقت پورا کریں, اور ان سے اس عذاب کو برطرف کر دیا گیا. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اس اعتبار سے رول ماڈل تو بنیں گے کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو انفرادی گناہ ہو تو بھی انسان توبہ کر لے موت کے آنے سے پہلے پہلے, اور اجتماعی گناہ بھی ہو تو بھی ملیامیٹ ہونے سے پہلے, عذاب کے نازل ہونے سے پہلے پہلے وہ قوم اجتماعی طور پر توبہ کر لے تاکہ اس کے اوپر عذاب نازل نہ ہو. اب اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ولو شاء ربک, اگر تمہارا پروردگار چاہتا, لآمن من فی الارض کلہم جمیعا, تو دنیا میں جتنے ہیں سبھی ایمان لے آتے ہیں. افانت تکرہ الناس, تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے, حتی یکونوا مؤمنین, کہ وہ مومن ہو جائیں. اس کا مطلب ہی ہے کہ نبی کا جواب یہ ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو مجبور کر کے مومن بنائے. مجبور ہونے کے بعد اگر کوئی ایمان کا اعلان کر بھی دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زبان سے اظہار ایمان کیا ہے, دل سے تو وہ کنوینس نہیں ہوا ہے, اور جب وہ دل سے کنوینس نہیں ہوا ہے تو یہ تو منافقت ہی کی ایک شکل ہوگی. پروردگار عالم جو یہاں پر سمجھانا چاہتا ہے اس کے اندر بات بالکل واضح ہے کہ اگر جبرن کسی کو مومن بنانا ہوتا تو خدا ہر ایک کو مومن پیدا کرتا. پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر نظام یہ رکھا ہے کہ انسان کے ساتھ کہ انسان پیدا ہو, اس کو عقل دی ہے, ہدایت کے لیے انبیاء, ائمہ, کتاب یہ سب موجود ہیں, ان کی روشنی میں انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ اس کا آزاد ضمیر اس سے کروائے گا اگر وہ غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن اگر وہ اپنی عقل ہی کو استعمال نہ کرے تو آگے بات آ رہی ہے کہ پھر اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر اللہ پھر نجاست کا حکم لگاتا ہے کہ یہ لوگ عقل ہوتے ہوئے عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے. ہاں یہ طے ہے کہ خدا کی یہ پالیسی ہی نہیں کہ کسی کو مجبور کر کے مومن بنایا جائے. پھر حساب کتاب کی جو منزل ہے وہ میدان قیامت میں ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کوئی نفس کوئی انسان ایمان نہیں لا سکتا مگر یہ کہ اللہ کا اذن شامل حال ہو جائے. اب آپ غور کیجئے, پیچھے سے اس کو لنک کیجئے, یعنی مطلب کیا ہوا, خدا مجبور نہیں کرنا چاہتا کہ جبرن کسی کو مومن بنائے. پروردگار عالم مجبور نہیں کرنا چاہتا مگر کیا خدا اس کو مومن دیکھنا چاہتا ہے؟ بے شک خدا چاہتا ہے کہ یہ مومن بن جائے مگر اپنے فیصلے کے ذریعے سے. یہ جو فیصلہ اپنا اس کا ہوگا کہ کیا اس کے اندر اذن پروردگار شامل نہیں ہوگا, اذن پروردگار اسی طرح سے شامل ہوگا کہ خدا نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرے, اور اس کے لیے اس کو خدا نے کیا دیا ہے, عقل. عقل دی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور جو اس کا فیصلہ ہو اس کو قبول کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا, وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اللہ نجاست کا حکم لگاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو عقل استعمال نہیں کرتے. یہ آیت عقل کی حجیت کے اوپر یعنی عقل کے ایک کنونسنگ پروف ہونے کے اوپر بہت اہم دلیل ہے قرآنی نقطہ نظر سے, کہ پروردگار عالم نے رجس یعنی نجاست کا حکم لگایا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. اب اس کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ جہاں رجس نہیں ہے, جو رجس سے دور ہیں, مجسم طہارت ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہر چیز عقل کے مطابق ہوگی, وہاں پر کوئی چیز عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی. پھر ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر عقل ہی کو استعمال کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. قل, اے حبیب کہہ دیجئے, انظروا, ذرا دیکھو یعنی غور کرو, ماذا فی السماوات والارض, کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یہ تمام تر آسمانوں اور زمین یہ پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں اور ان کے ذریعے سے خدا متوجہ کرتا ہے کہ ان کے پیچھے خدا منعم کو پہچانو, ان کے خالق کو پہچانو, ان کے مالک کو پہچانو, مصنوع کو دیکھو, سانے کو پہچانو, مخلوق کو دیکھو, خالق کو پہچانو. مگر پھر پروردگار تبصرہ کرتا ہے کہ وما تغنی الآیات والنذر, آیتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ڈرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ان قوم لا یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتے, یعنی جو طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا, رضو بالحیات الدنیا واطمئنوا بها, کہ جو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس خول سے باہر نہیں نکالنا چاہتے, یہ دنیا کے کنویں کے مینڈک بننا چاہتے ہیں, آخرت کی طرف نہ ان کی توجہ ہے, نہ یہ مخلوق سے خالق تک کی سیر کرنا چاہتے ہیں, نہ یہ مصنوع سے سانے تک کی سیر کرنا چاہتے ہیں. وحل ينتظرون, تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس چیز کا, الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم, کہ ویسے ہی دن ان کے سامنے بھی آ جائیں جیسے گزشتہ قوموں کے سامنے آ چکے جو ان سے پہلے گزر چکے, جیسے قوم فرعون کا ذکر تو ابھی ریسنٹلی ہوا. تو پھر اگر وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں تو وقت تو ان کا بھی پورا ہو جائے گا, اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد مہلت کہاں ملے گی. قل, اے حبیب کہہ دیجئے, فانتظروا, تم بھی انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اب پروردگار اپنا فیصلہ سناتا ہے. ثم, اس کے بعد, ننجی رسولنا, ہم نجات دے دیں گے, سالویشن دے دیں گے اپنے رسولوں کو. یعنی یہاں تمہارے لیے موقع ہے, اپنے اختیار سے غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ, نہیں لائے تو تم خود مجرم ہو کہ تم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا, تم نے اپنے اختیار کو مس یوز کیا. تو اب اس کے بعد جب میدان قیامت میں پہنچو گے, وقت پورا ہو جائے گا, انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی, تو ہمارا فیصلہ کیا ہوگا, ثم ننجی رسولنا, ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو, والذین آمنوا کذلک, اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی. یہ سالویشن ان لوگوں کے لیے ہے, حقا, یہ حق ہے, علینا, ہم پر ایک واجب حق ہے, علینا, ان ہم پر یہ ذمہ داری ہے. یہ پروردگار عالم پر ذمہ داری کون ڈال سکتا ہے؟ زید, بکر, عمر, خالد, یونس تو کوئی نہیں ڈال سکتا, خواب خدا تو سب سے بڑھ کر ہے. مگر یہ خدا کی شان ہے کہ پروردگار آدم اپنے اوپر اس ذمہ داری کو قرار دیتا ہے. یہ پروردگار عالم کی شان کے مطابق ہے کہ پروردگار یوں فرمائے کہ مجھ پر یہ واجب ہے حقاً علینا ننجی المؤمنین کہ ہم مومنین کو نجات عطا کریں گے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قل اے حبیب کہہ دیجئے یا ایہا الناس اے لوگوں ان کنتم فی شک من دینی اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں. یہ خود آیت اس آیت کے ایکسپلینیشن کے لیے بہت اہم ہے جس کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا اور جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کبھی رسول سے خطاب ہوتا ہے اور دوسروں کو بتایا جاتا ہے اور اس میں یہی بات تھی کہ اگر آپ کو شک ہے مقصد یہ کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے رسول کے بارے میں اور رسول کے پیغام کے بارے میں. اب یہاں پر خود رسول کی زبان سے وہی پیغام کہلوایا جا رہا ہے. اے حبیب کہہ دیجیے یا ایہا الناس اے انسانو ان کنتم فی شک من دینی اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. میں صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کو معبود مانتا ہوں, ان کے علاوہ اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا. ولیکن اعبد اللہ بلکہ میں عبادت کرتا ہوں الذی یتوفاکم اس اللہ کی جو تمہیں بھی موت دے گا. وہ عمر تو اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے. اب اس کے بعد چار چیزیں آ رہی ہیں. سب سے پہلی ان اکونا من المؤمنین کہ میں صاحبان ایمان ہی میں سے رہوں. دوسری چیز یعنی سب سے اوپر ایمان کے اعتبار سے مجھے کو ہونا چاہیے, جو اول درجے کے مومنین ہیں تو ان کے اندر مجھے ہونا چاہیے, تو میں ایمان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. دوسری چیز اب یہاں پر انداز بدلتا ہے, گویا پروردگار کے کمانڈمنٹس کے انداز شروع ہو جاتے ہیں. پہلی چیز جب بیان کی گئی تو اس کے اندر یہ تھا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنین میں سے رہوں طیبان ایمان میں سے رہوں. اب اس کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا اور اے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا رخ رکھیے بالکل سیدھا دین حنیف کے لیے, دین کے لیے حنیفن یعنی نہ دائیں نہ بائیں بالکل اسٹریٹ, کسی قسم کے شرک کی کسی قسم کے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہی پیغمبر اکرم کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے اس حکم کے بالکل پابند ہیں, ایمان میں سر فہرست میں, دین کی طرف مکمل رخ ہے اور نہ دائیں نہ بائیں حنیفن یعنی کسی قسم کی بھی کجی کسی قسم کے ٹیڑھے پن کی کوئی گنجائش نہیں. ولا تکونن من المشرکین اور آپ مشرکین میں سے ہرگز مت ہوئیے گا. ولا تدعوا من دون اللہ اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو مت پکارو ما لا ينفعک ولا يضرک جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. من دون اللہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیشہ کی ایک بات ہے کہ باذن اللہ اور من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر اگر کیا تو بہت غلط ہو گیا اور اگر اللہ کے اذن سے کیا تو وہ گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تدعو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ ہی کا کوئی نمائندہ ہے تو ہدایت بھی انسان رسول سے لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میری ہدایت کر دیجئے تو یہ اللہ کے رسول کی ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے. لیکن من دون اللہ مثلا بتوں سے انسان مانگنا شروع ہو جائے تو ان کے پاس کون سا اذن موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کوالیفائی کرتے ہیں. پروردگار فرماتا فالتا فانک اذن من الظالمین اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ ایک سیناریو پہ پھر واپس بات ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا, کیونکہ وقوع پذیر ہونا قطعاً ضروری نہیں جو کہ یہاں پر کیس بھی ایسا ہی ہے. یہ ہے آیت نمبر 106 جس پر یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس صفحے پر سورہ مبارکہ یونس مکمل ہو رہا ہے اور سورہ مبارکہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 107 سے 109 107 سے 109 اور بعد میں پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے 5 یعنی 1 سے لے کر 5 آیت تک اس صفحے پر موجود ہے. تو پہلے ذرا ہم سورہ یونس کی آخری آیتیں 107 سے 109 تک ذرا ان کو دیکھ لیں. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اسے دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. بالکل واضح سی بات ہے کہ قدرت اس کی ہے, مالک وہ ہے, اختیار اس کا ہے, تو بے شک فائنل اتھارٹی تو پروردگار ہی ہے. اگر پروردگار فیصلہ کر لے کہ کوئی نقصان پہنچانا ہے تو کون اسے دور کر سکتا ہے مگر یہ کہ خدا ہی اس کے برعکس فیصلہ کر لے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ تمہارے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا. یُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, اللہ اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس تک چاہتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہ غفور ہے, رحیم ہے, یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب یہ فائنل اتھارٹی بتانے کے بعد پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر دعوت دیتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو خدا کی قدرت تو اتنی ہے, مگر اب پروردگار عالم تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ مطالبہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اگر وہ تم سے زبردستی کروانا چاہتا تو نہیں کروا سکتا تھا. یہ پروردگار کا فیصلہ ہے کہ وہ انسانوں کو ایک آپشن دیتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے حق اور حقیقت کو قبول کرے اور باطل سے دور ہو جائیں. تو ارشاد ہوتا ہے قل, اے حبیب کہہ دیجئے, یا ایہا الناس, اے انسانوں, قد جاءکم الحق, تمہارے پاس حق آ چکا, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. یعنی چونکہ وہ تمہیں پالتا ہے تو اس کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے حق کو پیش کرے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو ہدایت کا قبول کرنا اس کے اپنے فائدے میں. ومن ضل فانما يضل عليها, اور اگر کوئی گمراہ رہتا ہے تو اس گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہے. وما انا عليكم بوکیل, اور میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں, میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں. یعنی میں تم پر زبردستی دین کو تھوپنے کے لیے یا زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. آخری آیت جو ہے آیت نمبر 109, اس میں پروردگار اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, یعنی اب ان کا تو جو بھی معاملہ ہے پیغام ان کے پاس آ گیا, آپ کیا کریں, وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے آپ بس اس کا اتباع کریں, آپ اس کو فالو کرتے رہیے. وَاصْبِرْ, اور آپ صبر کا مظاہرہ کریں, یعنی آپ کو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے, آپ کو ہمت نہیں ہارنی. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ, یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے, اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں آیت نمبر 109 کے اوپر سورہ یونس مکمل ہوا. اب اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتا ہے جس کی 123 آیتیں ہیں, جن میں سے پہلی سے لے کر 5 تک آیتیں اس صفحے پر موجود ہیں, 1-5. یہ سورہ بھی مکی ہے, یعنی یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے. اس سورے میں کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے, من جملہ ان میں جناب ہود علیہ السلام بھی شامل ہیں, اور اس ایک مناسبت کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر اس سورے کا نام ہو گیا سورہ ہود. آغاز میں بسم اللہ کے فوراً بعد, یعنی شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے, پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پہ حروف مقطعات کو رکھا, الف لام را, جس پر پہلے بھی بات ہو چکی کہ پروردگار عالم نے گویا یہ حروف مقطعات کے ذریعے متوجہ کیا ہے کہ اتنی اعلیٰ کتاب مگر بنی ہے انہیں حروف سے کہ جن کو تم روزانہ استعمال کرتے ہو, اور اب تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے, تو ایسے ہی حروف کو تم بھی جوڑ کر ایسا ایک ہی سورہ بنا کر لے آؤ تو ہم دستبردار ہو جائیں گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے, اور اگر تم جواب نہ لا سکو تو پھر مانو کہ یہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے. یہ کتاب خدا ہے, کلام کلام خدا ہے. بلا فاصلہ پروردگار عالم نے کتاب کی اہمیت بیان کی, کتابن احکمت آیاتہ, کتاب وہ ہے جس کی آیتیں محکم ہیں, مضبوط اتاری گئی ہیں. ظاہر ہے کہ چیلنج کیا جا رہا ہے, یہ کتاب محکم ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, پھر یہ کہ انہیں واضح بنایا گیا ہے اس ٹھیک ٹھیک کام کرنے والے کی طرف سے جو بڑا باخبر ہے. حکیم یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا, خبیر یعنی جو بڑا خبر رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد پیغمبر کی زبانی یہ پیغام دلایا جا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ, کہ عبادت نہیں کرو تم مگر اللہ کی. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیت قرآنی کے ذریعے سے یہ پیغام سنا رہے ہیں کہ بھئی عبادت سے صرف اللہ کی ہوگی, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, نہ تمہیں اس کا شریک ٹھہرانا چاہیے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اسی کی طرف سے نذیر اور بشیر بن کر. یعنی یہیں پر سمجھا دیا گیا کہ عبادت اور ہے, توسل اور ہے. پیغمبر اکرم سمجھا رہے ہیں کہ عبادت میں خدا کا کوئی شریک نہیں، اگر خدا ہی اگر کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کرے نذیر اور بشیر بنانے کے لیے تو اس کو یہ حق ہے، یہ اسی قدرت ہی کا ایک اظہار ہے۔ تو پروردگار عالم نے مجھے تمہارے درمیان نذیر یعنی ڈرانے والا، متنبع کرنے والا اور بشیر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج سے اور آگے کا جو دستور العمل ہے وہ تو یہ ہے، اور اب ماضی کے حوالے سے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ پالنے والا ہے، وہ تمہاری مغفرت کر دے گا، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف پلٹ کر آ جاؤ یعنی توبہ کرو۔ اگر یہ تم کام کرو، یعنی اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آج سے آگے عبادت صرف اللہ کی کرنا، ماضی میں جو غلطی ہو گئی ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ ماضی کے لیے استغفار کرو اور پلٹاؤ خدا کی طرف۔ جب تم یہ دو کام کر لو گے، استغفار بھی اور توبہ بھی، تو خدا کی طرف سے تمہیں کیا ملے گا؟ یُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں یہ ملے گا کہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ جو نعمتیں ہیں اس دنیا کے اندر انہیں تمہیں انجوائے کرنے کا موقع ملے گا، یعنی تم اپنی اس آخری مدت تک زندہ رہ سکو گے اور تمہیں عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یُمَتِّعُكُمْ یعنی تم بہرہ مند ہو سکو گے، مَتَاعًا حَسَنًا، اچھی اچھی جو نعمتیں ہیں ان سے انجوائے کر سکو گے، ان سے بہرہ مند ہو سکو گے، اور کب تک؟ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى، جو مقررہ مدت تک ہے اس وقت تک۔ اور دوسری بات یہ کہ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کہ جو صاحب فضیلت ہے اللہ اسے اس کا جو حق ہے وہ مل جاتا ہے، اسے پروردگار فضیلت عطا کرتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے جو اعلان ہے کہ ہر صاحب فضیلت کو وہ فضل عطا کرتا ہے، یہ اعلان پروردگار عالم کی عدالت کے عین مطابق ہے کہ ہر مرتبے والے کو اس کے درجے کے مطابق وہ عطا کرتا ہے، اور اس سے اس اصولی اپیل ایک آرگومنٹ کی تائید ہوتی ہے کہ پروردگار کی طرف سے جب ترجیح کسی کو دی جاتی ہے تو بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتی ہے، اور جو انفیریئر ہے پروردگار اس کو سپیریئر نہیں بناتا، پروردگار عالم کا انتخاب ہمیشہ درست ہوتا ہے، وہ افضل کو افضلیت دیتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں، خوف دلاتا ہوں اس دن کا، عذاب کا، کہ جو یوم کبیر ہے یعنی قیامت کے دن کا، جو بہت بڑا دن ہے، اس دن کا تمہیں عذاب جو آنے والا ہے اس کی طرف میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں اور تمہیں خوف دلاتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں۔ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی بارگاہ میں تمہیں پلٹنا ہے، تمہارا پلٹایا جانا ہے، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 ہو گئی۔ اب اس کے بعد آخری آیت جو صفحے پر ہے سورہ ہود کی، اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم یسنون صدورہم، اب ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کی بات اس آیت کے اندر ہو رہی ہے کہ جو قبول نہیں کرتے، اسلام نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، اور اگر ایمان لاتے بھی ہیں تو نمائشی ایمان ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی شان نزول کے اندر بھی ایسے ہی ایک شخص اپنس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر ظاہر ہے کہ یہ سازشیں کرتے ہیں اور سازشوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر سازشیں ایکسپوز ہو جائیں تو یہ خود ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ انہم یسنون صدورہم، کہ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں، کہ جیسے مثلا اپنے ہاتھوں کو قریب کر کے، اپنے سینے سے قریب کر کے کچھ چھپانے کی کوئی کوشش کر رہا ہو تو جو اس کی کیفیت ہوگی، لے یستخفو منہ، تاکہ اسے چھپانے کی کوشش کریں، الا حین یستخشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب یہ لوگ اپنے لباس کو اوڑھتے لپیٹتے ہیں، اپنے کپڑوں کو، پروردگار عالم یعلم ما یسرون و ما یعلنون، تو اللہ جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو چیز اعلان کرتے ہیں، انہو علیم بذات صدور، یقیناً وہ سینے کے اندرونی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اب کبھی ہاتھوں کو سینے کی طرف کر کے سینوں کو دوہرا کرنا، اور یا اسی طریقے سے مثلا اپنے لباس کو کبھی اپنے سر کے اوپر ڈال دینا، یہ تمام تر چیزیں یہ محاورے کے جس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب چھپانا ظاہر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو چیز یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں چھپانا چاہتے ہیں، وہ وہی سازشیں ہیں کہ جو ان کے دلوں کے اندر پنپ رہی ہیں۔ پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ مثلا تم لوگ اگر چھپا لو گے تو مسلمانوں سے چھپا لو گے، مگر خدا سے کیا چھپا ہوا ہے؟ جبکہ خدا ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی، اور جو تمہاری طرف سے اعلان شدہ ہے اس کو بھی۔ انہو علیم بذات صدور، یقیناً وہ سینے کے اندرونی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، یعنی اگر کوئی چیز دل کا خیال بھی ہے تو اسے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 5 کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجید فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 6 سے 12 یہیں سے 12ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے. پہلی آیت جس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے اس میں رزق سے متعلق پروردگار عالم کی ایک ضمانت ہے, وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها, اور کوئی چلنے پھرنے والا زمین میں نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ پر اس کی روزی پہنچانا ایک ذمہ داری ہے. یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کے ذمے پر ہے تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اللہ رازق ہے, رزق پہنچانے کے مختلف اسباب یہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے ہیں, اور پروردگار عالم کی طرف سے جو رزق پہنچتا ہے اس میں انسان کی محنت بھی یقیناً مطلوب ہے. جو دابہ کا لفظ ہے اس کے اندر خود حرکت کا مفہوم موجود ہے کہ چلنے پھرنے والا یعنی کوشش کرنے والا, بے شک انسان دیگر مخلوقات چاہے وہ جانور ہوں حیوان ہو یہاں تک کہ پودوں کی جو نمو ہے اس کی جو پرورش اور پروان چڑھنا جو ہے اور اس کی نشو نما اس کی جو گروتھ اور جرمنیشن ہے وہ سب بھی رزق کی محتاج ہے, اور پروردگار عالم کے ذمے ہے کہ جس جس کو وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے ان کو وہ رزق فراہم کرے. اب رزق جو ہے وہ ایک تو وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کا ایک اوورال سیٹ اپ ہے, مثلا سورج کی روشنی ہے, ہواؤں کا چلنا ہے, پانی کا اترنا ہے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کی محنت ہے اور دیگر مخلوقات کی بھی کوششیں ہیں کہ جن کو وہ اپنے رزق کے حصول کے لیے سرو کرتی ہیں. لہذا انسان کا جو مقصوم ہے اس کو ملے گا مگر اس کے لیے بہرحال اس کو محنت اور کوشش کرنی ہے, جیسے کہ دوسرے مقام پر آیا کہ لیس علی الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ویعلم مستقرها ومستودعها, اور اللہ جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور اس کے مستودع کو بھی. اب مستقر اور مستودع کا کیا مطلب ہے؟ یہاں رزق کا جو قرینہ ہے وہ بتاتا ہے کہ مستقر سے مراد یہ ہے کہ انسان جس جگہ پر رہتا ہے خدا اس سے بھی واقف ہے, اور انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو جن جن جگہوں پر جاتا ہے خدا اس سے بھی واقف ہے. یعنی پروردگار عالم کے علم کو محدود مت سمجھنا, پروردگار عالم کا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے, اس سے تمہارا رزق تم تک پہنچانے میں کوئی تکلف نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تم بس اپنی کوشش اپنی حرکت جاری رکھو. اگر تم اپنے وطن میں ہوگے تو وہاں پر بھی تمہارا رزق تم تک پہنچے گا, اور اگر تم سفر میں ہوں گے تو وہاں پر بھی تمہارا رزق تم تک پہنچے گا. کل کی کتاب مبین, ہر بات ایک صاف کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے. اس سے مراد علم الہی بھی ہے اور لوح محفوظ بھی, یہ ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیرات ہیں. یعنی پروردگار عالم کے علم کا احاطہ ہر چیز کے اوپر ہے, اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کتاب مبین کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 60, اس میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 ایام میں. یہ بات پہلے بھی آ چکی, اللہ کا خالق ہونا آسمان اور زمین کا یہ تو بالکل واضح ہے, مگر 6 ایام سے کیا مراد ہے؟ تو یہ طے ہے کہ ان 6 ایام سے مراد بہرحال 24 گھنٹے جن کو شمار کیا جاتا ہے ایک دن کے عنوان سے وہ تو نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ یہ تو زمین کی جو حرکت ہے جس کے نتیجے میں دن اور رات بن رہے ہیں, تو یہ جو زمین کی خلقت کی بات ہو رہی ہے تو زمین تھی کہاں کہ اس حساب سے دنوں کا حساب کیا جائے. تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ جو دن کا لفظ ہے وہ مختلف ادوار اور مختلف فیزز کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس سے پہلے بھی یہ بات سورہ آراف کی جو آیت تھی اس کے ذہن میں بھی آ چکی ہے کہ 6 ایام سے مراد یہ ہے کہ 6 مراحل میں, اور جیسے کہ پہلے بھی ہم نے امیر المومنین کا ایک جملہ پیش کیا تھا کہ الدہر یومان یوم لک و یوم علیک, کہ زمانہ تو 2 دنوں کا نام ہے, ایک دن وہ جو تمہارے فیور میں ہے, ایک دن وہ جو تمہارے خلاف ہے. یہاں پر دن سے مراد ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے والا دن نہیں, ایک زمانہ, ایک مقدار زمانہ ہے, زمانے کی ایک مدت کہ جو انسان کے فیور میں ہے اس کو یوم سے تعبیر کیا گیا, اور جو انسان کے اگینسٹ ہے اس کو بھی یوم سے تعبیر کیا گیا. تب یہاں پر پروردگار عالم نے مختلف فیزز کی بات کی ہے جس کے لیے پھر تشریحات کی گئیں کہ ان 6 فیزز سے کیا مراد ہیں, مگر اتنا ہمیں معلوم ہے کہ گریجولی تدریجاً قرآن مجید کا موقف یہ ہے کہ اس کائنات کو خلق کیا گیا, اور یہ خود پروردگار عالم کی قدرت کے اظہار کا ایک طریقہ کار تھا, اور اب یہ انسانوں کے لیے بہرحال ایک ریسرچ کا موضوع ہے کہ وہ اس کے اوپر تحقیق کریں اور مزید چیزوں کا انکشاف کریں, جیسے کہ آلریڈی بھی بہت سی تحقیقات اس حوالے سے تفاسیر کے اندر موجود ہیں. پروردگار فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا, عرش جو ہے سمبولیکلی بھی اس کی ایک امپورٹنس ہے, اور عرش کا ایک مطلب بہرحال قدرت کا بھی ہے, پروردگار عالم کے اقتدار کا, کہ یہ جو عرش ہے یہ پروردگار عالم کی کرسی, پروردگار عالم کی حکومت, پروردگار عالم کے اقتدار کو بیان کرتا ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس کا عرش پانی پر تھا, یعنی اس کے بعد پھر آسمان اور زمین کی خلقت ہوئی. تو اس سے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے بہرحال پانی موجود تھا. بعض علماء اور مفسرین نے پانی سے اس دھاتوں کو بھی مراد لیا ہے جو پگھلی ہوئی حالت میں موجود تھی, اور اس کے بعد پھر یہ سارا پروسیس شروع ہوا, انیشیٹ ہوا پروردگار کی طرف سے اور زمین اور آسمان کی خلقت ہوئی. لیکن اب جو اصل بات ہے وہ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا, یہ زمین اور آسمان کی خلقت, یہ سارا اہتمام کیوں کیا گیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے حسن عمل کا مظاہرہ کون کرتا ہے, کون اچھا عمل لے کر آتا ہے. یہ ہو گیا مقصد خلقت, کہ اس پوری کائنات کا گل سرسبز, اس کا مرکزی کردار کون ہے, کہ انسان, اور اس انسان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے, تاکہ آزمائے پروردگار کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل انجام دیتا ہے. علم پروردگار میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان اپنے اختیار سے اس دنیا کے اندر اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے, یہ محدود اختیار پروردگار نے انسان کو دیا ہے. اور اب جو اچھا عمل وہ کرتا ہے اپنی عقل کی روشنی میں, علم کی روشنی میں, وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کی روشنی میں, یہ ہدایت کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ اسی کے نتیجے میں اس کا وزن اور اس کے عمل کا وزن بڑھے گا اور وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. مگر یہ کون کرے گا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اگلی ہی حصے کے اندر پروردگار ہم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا اِن قُلْتَ, کہ جب اگر آپ ان سے کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ, کہ تمہیں موت کے بعد واپس زندہ کیا جائے گا, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو یقیناً کہتے ہیں وہ کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی انہوں نے انکار کیا, اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ جو قیامت کی بات ہے, جس طرح سے سحر جادو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, اسی طریقے سے یہ قیامت ویامت اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ اگر جو مقصد ہے اسی کی طرف انسان متوجہ نہ ہو کہ بھئی آخرت میں اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس دنیا کے اندر کس نے حسن عمل کا مظاہرہ کیا, اچھا عمل کون لے کر آیا, تو پھر یہ کہنے کے بعد تو انہوں نے گویا کمرہ امتحان ہی کا بائیکاٹ کر دیا, یا یوں سمجھے کہ کمرہ امتحان ہی کے اندر جو مقصد امتحان تھا اس کو بالکل الپٹ کر دیا, بالکل لپیٹ کر رکھ دیا. یعنی بھیجا کس لیے تھا اور یہ کیا کرنے لگ گئے ہیں. اصل نتیجے کے دن ہی کا اگر انکار کر دیا جائے تو پھر امتحان میں کامیابی کی فکر کسے ہوگی, یہ بدقسمتی. اور اب اس کی جگہ کیا ہونا شروع ہو گیا, تو اب پروردگار عالم آگے جو بطور مجموعی ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو اپنے ایمان کے اندر اگر ہے بھی تو ڈھل مل یقین ان کا ہے, ان کا جو مزاج ہے اس کو اگلی آیتوں میں بیان کرتا ہے کہ پھر وہ دنیا میں اسی طرح سے ٹائم پاس کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, اگر ہم ان پر آنے والے عذاب کو ایک محدود مدت کے لیے ڈیلے کر دیتے ہیں, یعنی اب اس طرح سے جو ان کی حرکتیں ہیں تو جسٹیفائی ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے, لیکن جو ہمارا ایک پلان ہے اس کے مطابق جو مدت اور جو مہلت ان کے لیے ہم نے طے کی ہے, اس مدت اور مہلت تک اگر ہم ان کو رہنے دیتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں اور ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے, تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, لَيَقُولُنَّ, تو یہ لوگ کہتے ہیں, مَا يَحْبِسُهُ, کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے, یعنی اگر عذاب آنا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کی تیاری کریں, اپنی اصلاح کی کوشش کریں, وہ الٹا اس فیور کو کہ عذاب ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ آگاہ ہوتا ہو, یوم یاتیہم, جب وہ آئے گا یعنی وہ عذاب, لیس مصروفا عنہم, تو وہ ان سے پھر ٹلنے والا نہیں ہے, وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور ان کو گھیر لے گا وہ کہ جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, یعنی یہ مذاق اڑانا ہی ان کے گلے پڑ جائے گا. تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے اپنے مقصد حیات کو, حسن عمل کی تیاری کو ڈیلے کر دیا, تو اب وہ اسی طریقے سے مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں. اگلی جو چیز بیان ہوئی, لئن اذقنا الانسان منا رحمہ, کہ اگر ہم انسان کو چکھا بھی دیں رحمت کا مزہ, ثم نزعناها منه, اور پھر اس سے اس کو دور کر دیں, انہ لیئوس کفور, تو مایوس بھی ہو جاتا ہے, ناشکرا بھی ہے, یعنی فوراً ہی یہ اوور ریئیکٹ کرتا ہے, جلدی ریئیکٹ کرتا ہے, اس کے پیچھے اس امتحان والی فلسفی ہی کو وہ بالکل نظر انداز کر دیتا ہے. ولئن اذقناه نعما بعد ضرا, اور اگر ہم اسے چکھاتے ہیں نعمت بعد مشکل کے, یعنی جو پریشانی آئی اس کے بعد اگر ہم اس کو نعمت چکھاتے ہیں بعد از ذرہ امسر ہو بعد اس مشکل کے اور پریشانی کے جو اس کو چھو گئی تھی سختی کے لیقولن تو یہ لوگ کہتے ہیں ذہب السیئات عنی کہ بس اب تو تمام مشکلات ہم سے دور ہو گئیں انہ لفرح فخور یہ لوگ بہت زیادہ فخر کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں یعنی پہلے بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں تھی نہ شکرا بننے کی ضرورت نہیں تھی اس موقع پر بہت زیادہ اکڑنے اور فخر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی وہ بھی امتحان کا ایک انداز تھا یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے مگر بجائے اس کے کہ وہ امتحان کے مختلف انداز سمجھیں وہ اس کے اوپر اوور ریئیکٹ کرتے ہیں جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی اس فلسفی کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اب یہاں پر استثناء ہو جاتا ہے کہ الا الذین صبروا ہاں وہ لوگ کے جنہوں نے صبر کیا یعنی مشکلات آئیں تو مشکلات میں انہوں نے صبر کیا وہ عمل الصالحات اور اعمال صالحہ انجام دیے یعنی جب ان کے لیے حالات سازگار ہو گئے تو وہ فوراً اعمال صالحہ کی طرف بڑھنے لگے اب مثال ایک لے لیجیے کہ پیسہ نہیں ہے تو ایک مشکل ہے تو اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ خیرات کے کام نہیں ہو پائیں گے یا اس طریقے سے نہیں ہو پائیں گے تو یہ صبر کریں گے لیکن جیسے ہی خدا نے ان کے لیے روزی کا وافر سامان فراہم کر دیا ایک گنجائش آ گئی تو پھر اس کے بعد یہ فوراً سخاوت کے کاموں کی طرف تیزی کے ساتھ لپکیں گے وہ عمل الصالحات اولئک یہ وہ لوگ ہیں لہم مغفرت و اجر کبیر کے جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ یہ استفہام کا انداز ہے کہ شاید کیا آپ ان کے اس ریئیکشن کی وجہ سے یعنی جو ان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو کیا آپ ترک کر دیں گے بعض ان چیزوں کو کہ جو آپ پر وحی کی گئی ہے اب یہ اپنے حبیب کو گویا تسلی دی جا رہی ہے ان کے بارے میں مشرکین کا یہ سمجھنا کہ شاید اس طریقے سے ہم ان کو پریشرائز کریں گے تو یہ اپنی اس تبلیغ سے اپنی اس رسالت سے یا اس کاموں سے دستبردار ہو جائیں گے کہاں ایسا ہونے والا ہے وہ کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہو وہ کہاں ایسی کوئی چیز کرنے والا ہے یہاں پروردگار عالم نے اس بات کو اس انداز سے پیش کر کے کافروں کے منہ پر گویا مہر لگائی ہے بلا اللہ کا تارکن باغ مایوہ علیہ کا کیا آپ ترک کر دیں گے بعض ان چیزوں کو کہ جو آپ پر وحی کی گئی ہے وہ ذائق ان بھی صدروں کا اور کیا آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگی کرتا ہے ان یقولو ان کے اس کہنے کی وجہ سے اب یہ کیا کہنے کی وجہ سے لولا انزل علیہ کنزن کہ کیوں اس کے اوپر خزانہ نازل نہیں ہوتا او جاء معہ ملک یہ کیوں اس کے ساتھ فرشتہ نہیں آتا یعنی اب فرشتہ نہیں آتا سے مطلب ایسا فرشتہ جو ان کو بھی نظر آئے ورنہ فرشتہ تو بٹ نیچرل آ رہا تھا مگر معہ اس کے ساتھ رہے انما انت نذیر اے حبیب آپ تو بس ڈرانے والے ہیں واللہ علی کل شیءٍ وکیل اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار اب یہاں پر غور کیجئے گا وہی امتحان والی فلسفی کہ رسول کا امتحان یہ ہے کہ وہ پیغام کو پہنچائے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو ریسیو کریں اور اپنی اصلاح کریں حسن عمل کا مظاہرہ کریں لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کے فضول مطالبات کو کریں گے اور یہ مطالبہ کس طرح کے ہوں گے بھائی رسول ہے تو اس کے اوپر خزانہ نازل ہونا چاہیے تھا وہ جان ہی نہیں رہے کہ رسول کا مطلب امتحان میں اور زیادہ سختی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ امتحان کم ہو جائے گا اور خزانے کا نازل ہونا رسالت کے اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہو یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے سب سے بڑا معجزہ قرآن موجود ہے دیگر کئی معجزات دکھائے جا چکے تو اب ان فرمائشی معجزات کو صرف ان کے کہنے کی وجہ سے پورا نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے اگر فرشتہ ساتھ آ گیا تو پھر اس کے بعد ان کے لیے جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ بات دوسری جگہوں پر آ چکی ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پھر پروردگار عالم کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے گی پھر تو اس کے بعد ایسا ہی ہے کہ بس مانو ورنہ پھر تم پر عذاب آیا اور یہ پروردگار کا مزاج نہیں ہے پروردگار اس مہلت کو مکمل کرنا چاہتا ہے اے حبیب آپ بس کیا کیجیے انما انت نذیر آپ تو بس ڈرانے والے ہیں تو آپ اپنا کام کیجیے آپ ان کو تنبیہ کیجیے واللہ علا کل شیءٍ وکیل اور اللہ ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے بعض افراد کو پتہ نہیں کیوں اس سے یہ توہم ہو گیا کہ کہیں پیغمبر اکرم کوئی کوتاہی کرنے والے تھے وہ جو پروردگار کا انتخاب ہو وہاں پر گناہ تو گناہ ترک اولا کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اس کیس میں جو آخری نبی کا معاملہ ہے وہاں پر تو ترک اولا کا بھی کوئی امکان نہیں ہے بہرحال پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ